بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز چوتھے پارے کے آخری پاؤ سے سورہ النساء سے. خواتین کا اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ بہت اہتمام سے سورت میں ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ النساء ہے. اس کے آغاز میں اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرو. خوف خدا ہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو دوسروں کے حقوق پہ ادائیگی پہ کھڑا کرتی ہے، خصوصاً جب حقوق کا تعلق کمزور ذات سے ہو، یتیم ہو، بچے ہو، عورت ہو، تو ایک خوف خدا ہی ایک ایسی چیز ہے جو اسے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتی ہے. بس اوقات قانون کی بھی رسائی نہیں ہوتی اور وہ کمزور بھی اپنا بدلہ نہیں لے سکتے، حق نہیں لے سکتے. اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو اسے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتی ہے. اللہ سے ڈرو. اور پھر خاص طور پہ صلہ رحمی کی تلقین ہے، صلہ رحمی کا معاملہ کرو. اور پھر یتیم بچے، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھو. اور یتیموں کے اندر بھی بچیاں، بس اوقات ان کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، انہیں وراثت میں حق نہیں ملتا، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اسلام سے پہلے نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، کئی کئی بیویاں پاس رکھی جاتی تھیں. اسلام آیا، اس نے حدود مقرر کیے اور ایک قانون بنایا عدل و انصاف کا، مساوات کا، کہ حد ہے چار تک کی گنجائش ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عدل، انصاف، مساوات کر سکتے ہو تب، ورنہ ایک پہ اکتفا کرو. اس کی تعلیم اور ترغیب ہے. اور پھر مہر کی ادائیگی کی بات ہے، مہر پورا پورا ادا کرو. اور پھر جب یتیم بچوں کا مال تم اس کے سربراہ ہو، سرپرست ہو، تو خیال رکھنا مال کہیں ان کے ہاتھوں میں جا کر ضائع نہ ہو، ان کے عقل و دانش کا امتحان لیتے رہا کرو. اور پھر فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں انگارے بھرنا ہے، آگ اپنے پیٹ میں لینا ہے. پھر وراثت کے متعلق تفصیل سے احکامات ہیں، جہاں وراثت میں بچوں کا حق ہے وہاں بچیوں کا بھی حق ہے، جہاں مردوں کا حق ہے وہاں عورتوں کا بھی حق ہے. اور وراثت کی تفصیل بتائی، بچوں کی بھی ہے، بچیوں کی بھی ہے، ماں باپ کی بھی ہے، میاں بیوی کی بھی ہے، بہن بھائی کی بھی ہے، اس کی ساری تفصیل بتائی ہے. اور فرمایا یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے. اور یہ ایسی ملکیت ہے، کوئی اس وراثت کا مالک بننا چاہے نہ چاہے، بہرحال وہ مالک ہو جائے گا، وہ مالک ہو جائے گا. مرتے ہی وراثت میں، وراثت کے اندر ورثا کی ملکیت آ جائے گی. البتہ یہ ہے کہ جو وراثت وارث نہیں ہے، انہیں اگر کچھ حصہ اپنا دینا چاہے، تہائی مال میں وصیت کرنا چاہے، اس کی اجازت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر شہوت کو اور انسانی طاقت کو غیر فطرتی طور پہ استعمال کرنا، اس کی مذمت، اس کی وعید ہے. نادانی میں آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن اگر سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے. ایمان والو، کسی کا حق مت لو، کسی کا حق مت لو. ایسا نہیں کہ کسی کا شوہر مر گیا تو اس کی بیوی بھی وراثت میں آ گئی. عورت آزاد ہے اپنے بارے میں فیصلے کرنے کے اندر، اس کا تذکرہ. پھر ان تمام رشتوں کا تذکرہ ہے جن رشتوں سے نکاح حرام ہے، جن رشتوں سے نکاح حرام ہے، بیٹی ہے اور اسی طریقے سے ماں ہے، اس طرح پھوپھی ہے، خالہ ہے، تمام رشتوں کی تفصیل بتائی. اور وہ بھی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا. شادی شدہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، اس سے ازواجی تعلق رکھنا، یہ سب حرام رشتوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اس رشتوں سے حاصل ازواجی زندگی کا حاصل پاکیزگی ہے، طہارت ہے، عورت کا جو حق ہے اسے پورا ادا کرو۔ اسلام اور دین تو ہے ہی ایسی چیز جس کے اندر آسانی ہے، پیو لیکن حلال پیو، کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، پہنو لیکن پاکیزہ پہنو، حلال پہنو۔ تمہارے اندر فطرت میں اللہ نے مرد عورت کی ایک کشش رکھی ہے، تو اس کا ایک حلال راستہ ہے۔ دین آسانیاں پیدا کرتا ہے لیکن انسانیت کے راستے سے، جانوروں کے راستے سے نہیں، حیوانیت کے راستے سے نہیں۔ ایمان والوں سے کہا پاکیزہ کھاؤ، کسی کا مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ، نہ حق طریقے کے جتنے طریقے ہیں سب حرام ہیں۔ ہاں اپنا مال بھی، جو تمہارا اپنا مال ہے اس کا استعمال بھی باطل انداز سے مت کرو، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک سوال یہ بھی ہوگا کل مال کمایا کہاں سے، اور ایک سوال یہ بھی ہوگا خرچ کہاں کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کبائر سے بچ گئے، بڑے گناہوں سے بچ گئے، اللہ چھوٹے چھوٹے جو انجانے میں ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا، اللہ وہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے، اس کا تذکرہ۔ پھر گھریلو زندگی جو سارے معاشرے کی پہلی اکائی ہے اور ساری سوسائٹی کی پہلی بنیاد ہے، یہ زندگی کا یہ سفر تبھی اچھا گزرتا ہے جب ایک سربراہ ہو، ایک ذمہ دار ہو، اور یہ ذمہ داری مرد کے سپرد ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے عورت کے نان نفقے کا، وہ ذمہ دار ہے عورت کے نان نفقے کا، اور اس کی زندگی کی ضروریات کا ذمہ دار مرد ہے۔ اگر وہ شوہر ہے، بیوی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو بیٹا جوان ہے اس کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، اور کوئی نہیں تب بھائی اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داریاں مردوں پر ہیں، تو ازواجی زندگی، گھریلو زندگی کا یہ سفر بھی تبھی خوبصورتی سے گزر سکتا ہے جب ایک ذمہ دار ہو، اور یہ ذمہ دار مرد ہے، اس کے ذمہ ہے عورت کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ پھر نیک عورت کا تذکرہ ہے جو نیکی کرنے والی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کی عزت اور آبرو کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نافرمان اولاد، اس کی تربیت اور اصلاح کا طریقہ بتایا، کچھ دنوں کے لیے اس کا بستر الگ کر دو، شاید وہ اپنی خطا پہ نادم ہو جائے، اور مناسب انداز میں اسے سمجھاؤ بھی صحیح، لیکن ایسی سزا مت دینا ایسی جس سے نشان پڑ جائے، اس کی مذمت فرم، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ بہت بڑھ جائے اور خاندان کے دو آدمی اگر چاہیں تو معاملے کو سلجھانا، تو اللہ مدد فرمائیں گے، معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ اچھا نہیں کہ گھروں کے معاملے عدالتوں میں جائیں اور گھروں کے معاملے بازاروں میں جائیں، گھر کے بڑے معاملات کو سنوار دیں اور معاملات کو حل کریں۔ پھر حقوق کی ایک فرض ذکر فرمائی کہ بندے پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی وحدانیت کا حق ہے، اللہ کی عبادت کا حق ہے، اور اس کی توحید کا اعتراف اور اقرار، یہ اللہ کا پہلا حق ہے۔ پھر مخلوق میں پہلا حق والدین کا ہے، پہلا حق والدین کا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ذی القربا رشتہ داروں کا ہے، مساکین کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، اپنے ساتھ ہم مجلس کا ہے، ہم مجلس ہم ساتھ رہنے والوں کا ہے، مسافر کا ہے، ان سارے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا عام طور پہ حقوق میں کوتاہی کہاں ہوتی ہے، یا بخل ہوتا ہے یا تکبر ہوتا ہے، یا بخل ہوتا ہے یا تکبر ہوتا ہے، تبھی حقوق کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ آخرت کل کا دن کا خیال رکھنا، جس دن ہر شخص قبر سے اکیلا اکیلا اٹھ کے آئے گا، جیسے اما کے پیٹ سے اکیلے آیا تھا۔ پھر اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے میں ذہن سازی کی گئی، ابتدائی طور پہ بتایا شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اس امت کی ایک خصوصیت ہے، اللہ نے اس کے لیے مٹی کے اندر بھی طہارت کی آسانی رکھی ہے، پانی میسر نہیں ہے، ایسی جگہ ہے کہ پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو تیمم کر لو، تیمم سے تمہیں طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ وہ آسمانی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں، آسمانی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں بجائے اللہ کی ماننے کے طاغوت اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، اگر یہ ایمان کی زندگی اختیار کریں گے تو ان کے لیے بہترین کل کی زندگی ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کا سارا سامان تیار کر رکھا ہے۔ پھر اہل ایمان کو تعلیم دی، دیکھو جو تمہاری ذمہ داریاں تمہارے سپرد ہیں انہیں پوری امانت داری سے ادا کرو، اور ان ذمہ داریوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ذمہ دار تم کسی ذمہ داری پہ رکھ رہے ہو اہل کو رکھو، نہ اہل کو نہ رکھنا، اس لیے کہ ذمہ داری کسی نہ اہل کو دینا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اہل لوگوں کو ذمہ داری دو جو اس کا اہل ہے، یہ بڑی بربادی کی شکلیں ہیں اسلام مسلمانوں کے اندر، یا تو اہلیت ہی نہیں ہے، یا تو اہلیت ہی نہیں ہے اور وہ عہدوں اور منصب پر بیٹھے ہیں، جس سے جو بربادی آ رہی ہے اسلامی دنیا میں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، اذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ذمہ داریاں نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر ان علماء کی اور ان صلحاء کی اتباع کرو جو قرآن اور حدیث کے مطابق رہنمائی کرنے والے ہوں۔ پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا، جو بظاہر اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اسلام کے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک منافق کا تذکرہ ہے جس کا یہودی سے معاملہ کوئی معاملہ ہوا اور یہودی حق پہ تھا، اور یہ منافق جو بظاہر زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا تھا یہ نہ حق پہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، لیکن اس منافق کی بس نہ ہوئی، اس نے کہا نہ عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ خیال تھا اس منافق کا کہ میرے مقابلے پہ یہودی ہے، اور یہودی کا نام سنتے ہی حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ دونوں وہاں گئے اور اپنا فیصلہ پیش کیا، معاملہ پیش کیا، تو یہودی حضرت عمر سے کہنے لگے عمر اپنے فیصلہ دینے سے پہلے میری بات سن لو کہ تمہارے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آ گئے، اور اس تلوار سے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اور کہا کہ جو میرے پیغمبر کی بات نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا، ایک مسلمان کا قتل حضرت عمر نے کر دیا، اللہ نے حضرت عمر کے حق میں قرآن کی آیتیں بھیج دی کہ عمر نے وہ کیا ہے جو اللہ کی چاہت تھی، اس لیے کہ جو اپنے فیصلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم نہ بنائے وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا مسلمان ہے۔ صرف زبان سے مسلمان کہہ دینا اور صرف مسلمانی کا دعویٰ کر لینا یا مردم شماری میں مسلمان کہلانے سے تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان تو ایک زندگی کا نام ہے، اور وہ زندگی کیا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سر خم تسلیم ہو جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان کوئی نہیں ہے، وہ اسلام اسلام نہیں ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم نہ مانے اور اس کے حکموں کے سامنے اپنے آپ اس کا سر نہ جھکائے، سر خم تسلیم نہ ہو، اس کا تذکرہ فرمایا، اور عمر کے فیصلے کی تائید ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت فرمائی ہے، فرمایا اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ حق سچ پہ ساتھ چلتے تو تمہارے ساتھ ہوتے، ان کے اندر تو نفاق ہے، ان کو جہاں ملے ان کو قتل کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قتل کی بہت ساری شکلیں، کسی مسلمان کو نہ حق قتل کرنا، اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا. کسی مومن کا قتل فرمایا ایسا قاتل ہمیشہ کا جہنمی ہے, ہمیشہ کا جہنمی ہے. کسی مسلمان کا قتل رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, علاقیت کی بنیاد پر, فرقوں کی بنیاد پر, یہ مسلمانوں کا قتل حرام ہے. اور اگر اس قتل کو حلال سمجھ کے کیا جائے ایسا شخص اسلام سے خالی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے, ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے. کسی مسلمان کے قتل کی سزا جہنم ہے, اس کی تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی, جہاد کی فضیلت بتائی, جہاد کی ترغیب دی, اور جہاد کی مختلف شکلیں میدان جنگ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جنگ تو سبھی کرتے ہیں لیکن کافر کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے, مسلمان کرتا ہے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے. جنگ تو سبھی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کا قتل اور جنگ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کی رضا کے مطابق ہوتا ہے, الہی کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جہاد سے فرار اس خیال سے کہ موت آئے گی, فرمایا تم محفوظ قلعوں کے اندر بھی آ جاؤ تو موت تو وہاں بھی آ جائے گی, موت نے جہاں تمہارے لیے لکھی ہے تم اس سے نہیں بچ سکتے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی, فرمایا کوئی ساتھ آئے نہ آئے اب اللہ کے راستے میں قتال کریں, اس کی تعلیم پر ترغیب دی. پھر شرک کی مذمت فرمائی, شرک کی مذمت فرمائی ہے کہ اللہ سب خطاؤں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کی معافی کوئی نہیں, شرک کی معافی کوئی نہیں ہے. شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے, شرک اللہ کی صفات کے اندر بھی ہوتا ہے, اور شرک مالی شرک بھی ہوتا ہے. اس لیے مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام بدنی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں, تمام قولی عبادتیں صرف اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ نہ کوئی صفات میں شریک ہے کہ کوئی اس جیسی تعریف کسی اور کی نہیں ہے, نہیں مال کی عبادت میں کوئی اللہ کا شریک ہے, نظر و نیاز صرف اللہ کی, اور نہ بدن کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک ہے, سجدہ اس کا حق ہے, طواف اس کا حق ہے, اور جسے کہیں کہ عبادت اس کا حق ہے تو اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شرک نہیں کرتا مسلمان, اور جو کرتا ہے فرمایا ساری خطائیں معاف ہیں لیکن مشرک کا شرک اس کی معافی کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا اور ایک قانون بتایا, دیکھو غلطی کرو گے سزا تو ملے گی, غلطی کرو گے سزا تو ملے گی, گناہ ہوگا ریئیکشن تو ہوگا, دیر سویر ہو سکتی ہے, گناہ کی سزا ضرور ہوتی ہے, بس اوقات جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملا کرتی ہیں, سالوں پہلے گناہ کی سزا سالوں بعد مصیبت آفت بن کے آتی ہے. ہاں توبہ کر لی, کسی نے ایمان لے آیا, سچی توبہ کر لی, اللہ اس خطا کو بھی معاف فرماتے ہیں اور ان گناہوں کے اثرات بھی زائل فرما دیتے ہیں. پھر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ہے, اگر مزاج نہیں ملتا تو اسے لٹکا کے مت رکھو کہ حق بھی ادا نہیں کر رہے, چھوڑ بھی نہیں رہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے, اور بتایا کہ تمام آسمانی کتابیں اور تمام پیغمبر دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں, دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں, اور یہی عدل و انصاف دنیا کی امن کا ضامن ہے, اور یہ عدل و انصاف صرف ریاست کی اور صاحب اقتدار کی ذمہ داری نہیں, ہر شخص اپنے دائرہ کار میں عدل و انصاف قائم کرے, ہر شخص اپنے دائرہ زندگی میں عدل و انصاف قائم کرے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی, ایمان والو ایمان لے آؤ, ایمان والو ایمان لے آؤ, یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں, حقیقت چاہیے. دیکھنے میں تو دور سے صرف شیر کی تصویر بھی شیر لگتا ہے لیکن حقیقی شیر کچھ اور ہوتا ہے, حقیقی شیر کچھ اور ہوتا ہے. بظاہر دور رکھا ہوا پلاسٹک کا سیب بھی دور سے سیب ہی نظر آتا ہے، لیکن حقیقی سیب ایک ہاتھ میں رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں پلاسٹک کا رکھیں تو دونوں کی رنگت کی کشش میں بڑا فرق ہے. دونوں کے ایک میں ذائقہ ہے، ایک میں ذائقہ کوئی نہیں، ایک میں توانائی ہے، ایک میں توانائی کوئی نہیں، ایک میں خوشبو ہے، ایک میں خوشبو کوئی نہیں. اسی طرح صرف نام کا مسلمان اور ایمان والا اور ایک حقیقی ایمان والے میں بڑا فرق ہے. حقیقی ایمان والے کی اپنی خوشبو ہے اس کے اخلاق کی، اور اس کی اپنی طاقت ہے یقین کی اور اللہ کی ذات پہ بھروسے کی، اور اس کی اپنی کشش ہے خوبصورت کردار اور سیرت کی. وہ صرف رسم و رواج جسے کہیں کہ مردم شماری کے مسلمان میں وہ کشش کہاں ہے. اس لیے اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان کی حقیقت پیدا کرو، ایمان کی حقیقت پیدا کرو. اور میرے عزیزو، رمضان کے موسم سے زیادہ بڑھیا موسم ایمان کی حقیقت پیدا کرنے کا اور کوئی نہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جددو ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کر لو. سچ یہ ہے کہ رمضان ایمان کی تازگی کے لیے آیا ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان تازہ دے دے کہ 11 مہینہ یہ ایمان کی طاقت ہماری کام آ جائے، 11 مہینے یہ ایمان کی طاقت ہمارے کام آ جائے. آنکھوں پہ پہرا آ جائے، حرام نہ دیکھے، زبان پہ پہرا آ جائے، غلط نہ بولے، کانوں پہ پہرا آ جائے، حرام نہ سنے، لقمہ حرام سے یہ ایمان مجھے بچا لے. ایسا طاقتور ایمان، ایمان والو ایمان لے کے آؤ. پھر اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا. منافقین کی ایک بڑی علامت ہے، قرآن نے بتائی، منافقین کی ایک بڑی علامت ہے وہ بجائے مسلمانوں پہ اعتماد کرنے کے کفار پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. وہ بجائے مسلمانوں پہ اعتماد کرنے کے کفار پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اور وہ خیال رکھتے ہیں کہ شاید انہیں عزت ان سے دوستی نبھانے میں ملے گی اور ان سے تعلقات میں انہیں دنیا کے اندر عزت ملے گی. یہ منافق کا شیوا ہے اور یہ منافق کی عادت ہے. فرمایا، ایسے منافقین کو دردناک عذاب دے دو جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا یار بناتے ہیں اور ان پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، ایسی مجلس جس میں دینی شاعر کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، اپنے آپ کو ایسی مجالس سے صحبت سے بچاؤ، بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے، بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے. اس لیے کہ اگر کوئی برائی کسی صحبت میں ہو رہی ہے اور تم اس پہ خاموش ہو، تم بھی اس گندگی میں شریک ہو جاؤ گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، تم بھی اس اللہ کی لعنت کے مستحق بنو گے. ایسی صحبت میں جس میں دینی شاعر کا مذاق ہو رہا ہو، سنتوں کا ساتھ استہزاء ہو رہا ہو، اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کے لیے بری سزا، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ہاں، جس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کے ہاں اس کے لیے انعام ہے. اور پھر اللہ رب العزت کسی کو سزا کیوں دیں، کسی کو سزا کیوں دیں، بشرطیہ کہ ایمان لے آئے نا، اور ایمان کے ساتھ شکر کی دولت لے کے آئے، شکر کی زندگی لے کے آئے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں اللہ عذاب دے، بشرطیہ کہ ایمان لے آئے اور شکر کریں، شکر کریں. اور بھائی، شکر کی حقیقت یہ ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے نا دل سے، تو جو محسن ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے، جس کو آدمی اپنا محسن سمجھتا ہے اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ یہ میرا محسن ہے، تو اس کی محبت دل میں آتی ہے، اس کی محبت دل میں آتی ہے، اور یہ محبت پھر وہ سب کچھ کرا دیتی ہے جو محسن چاہتا ہے، سب کچھ کرا دیتی ہے جو محسن چاہتا ہے. اس لیے کہ محبت کے ساتھ اطاعت لازمی ہے، محبت کے ساتھ فرما برداری لازم ہے. اس لیے کہ جہاں مسلمانوں میں اللہ کی شکر گزاری آئے گی، اور اس محسن حقیقی کی واقعی محبت آ جائے گی، پھر مسلمان کے لیے اللہ کی فرما برداری کوئی مشکل نہیں، پھر مسلمان کے لیے اللہ کی فرما برداری کوئی مشکل نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص میرا محسن ہو اور مجھے بار بار اس کا خیال آئے کہ اس نے مجھ پہ کتنے احسانات کیے، جی چاہتا ہے نا میں اس کا دل خوش کر دوں، میں بھی کوئی اس کے ساتھ بھلائی کر دوں. تو اگر محسن حقیقی جس کی نعمتوں کی حد ہی کوئی نہیں ہے، جس کے انعامات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اگر اس کی شکر گزاری دل میں آ جائے تو اس محسن کی محبت بھی ساتھ آئے گی، اور پھر اس کی اطاعت کرنا میرے عزیزو سب آسان ہو جائے گا. اور یہی وہ ایسی چیز ہے جس سے آدمی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی یہ چاہے کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے اور نعمتوں کے چھن جانے سے اور ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جائے، تو ایمان کے بعد شکر کی عادت ڈالے، ایمان کے بعد شکر کی عادت ڈالے، اور دل کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ نے مجھے میری نالائکیوں کے باوجود میرے اوقات سے بہت زیادہ دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے میری نالائکیوں کے باوجود میرے اوقات سے بہت زیادہ دے رکھا ہے، بہت نواز رکھا ہے. اللہ کی محبت بڑھ جائے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں ایمان والی اور شکر والی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.